السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ صفحہ نمبر 82 سے پڑھیں گے, پیج نمبر 82 سے, سورہ لقمان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. تلک آیات الکتاب الحکیم. ہدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه
للظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
صدق الله العظيم. اب ان آیات کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ پھر بعد میں مختصر اس کی تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدن ورحمتا للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث دل فریب کلام ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ علیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم خالدین فیها وعد اللہ حقا وهو العزیز الحکیم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون فی ضلال مبین. ولقد آتینا لقمان الحکمة ان اشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان اللہ غنی حمید. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِزُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ
لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ سورہ لقمان ہے، مکہ میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر یہ سورت نازل ہوئی. تو یہ مکی اور مدنی جو صورتیں ہیں، اس کے بارے میں ایک اصول یاد رکھیے گا کہ ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور جو ہی آپ نے مکہ چھوڑا ہے اور وفات تک آپ پر جو کچھ نازل ہوا ہے ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے. بس یہ ایک اصول ہے موٹا سا. جب تک آپ مکہ میں رہے وہ صورتیں مکی رہیں، اور جب تک آپ مدینہ میں آ گئے جب تک رہے تو وہ صورتیں مدنی بن گئیں. تو اس میں ذرا تھوڑی سی یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اس دوران مدینہ میں جب تھے تو آپ حنین بھی گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بھی فتح کیا، آپ نے حج بھی کیے، تو وہاں جو آیتیں اتری ہیں وہ مکی نہیں ہوں گی. نہیں، وہ مکی نہیں ہوں گی، ان کو بھی مدنی آیتیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے، اصول یہی ہے کہ آپ جب تک ہجرت سے پہلے مکہ میں رہے ہیں آپ پر اس دوران آپ پر جو کچھ نازل ہوا ہے ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد سے لے کر وفات تک کہیں بھی آپ رہے ہوں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مکی صورت ہے. وجہ کیا ہے؟ اس میں بھی انسان کے اخلاق کو، اس کے کردار کو، اس کے نظریے کو درست کرنے کی بات ہے. اور مکہ میں جو صورتیں نازل ہوتی تھیں ان میں اخلاق، کردار اور نظریے کو درست کیا جاتا تھا. اب یہ دیکھیے، اس میں یہی تعلیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. یہ حروف مقطعات ہیں جن کو ہم توڑ توڑ کے پڑھتے ہیں. تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ آیات ہیں کتاب حکیم کی. یعنی حکیم کا مطلب آپ لے لیجئے جو انتہائی حکمت کی باتیں کرنے والی ہے, یا حکیم کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایسی اس کی باتیں ہیں جو کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی, محکم ہیں, مضبوط ہیں, پکی ہیں, ان کو کوئی بھی چینج نہیں کر سکتا. اور جو کچھ اللہ نے ایک دفعہ اتار دیا ہے قرآن مجید کا وہ حصہ بن گیا ہے, اب اللہ تعالیٰ بھی اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا یا نہیں کرے گا کہ بھئی پہلے غلطی ہو گئی تھی میں اس کو چینج کر رہا ہوں. نا اللہ تعالیٰ نے سوچ سمجھ کے سب کچھ کیا ہے. اتنی پختہ آیات ہیں, پختہ مسئلے ہیں, پختہ نظریے ہیں جو ناقابل تغیر ہیں. پھر ہدم و رحمت للمحسنین, یہ آیات باعث ہدایت ہیں اور باعث رحمت ہیں محسنین کے لیے. محسن لوگ کون ہیں؟ یہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں علماء فرماتے ہیں. پہلا محسن کا مطلب تو آپ کر لیجیے احسان کرنے والا, بھلائی کرنے والا, مثلا اپنے والدین کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اور اسی طرح جو مستحق اور ضرورت مند لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے, تو ایسے بندوں کے لیے بھی یہ کتاب باعث ہدایت اور باعث رحمت ہوگی. وہ یقیناً یہ محسوس کرے گا کہ میرا مزاج جو ہے احسان کرنا, اس کی تعلیم تو قرآن دیتا ہے اور قرآن مجید تو مزید گائیڈ کرتا ہے کہ کس طرح تم لوگوں پر احسان کرو. ایک مطلب یہ ہے. اور دوسرا محسنین کا مطلب نیکی کرنے والا ہے. یعنی ایسا بندہ جو چاہتا ہے کہ میں نیکیاں کروں, گناہوں سے بچوں اور نیک بن کے رہوں, ایسے بندے کے لیے بھی یہ کتاب جو ہے وہ باعث ہدایت بھی اور باعث رحمت بھی ہے, کیونکہ یہ کتاب نیکی کی تعلیم دیتا ہے. اور اسی طرح یہ کتاب برے کاموں سے, گناہوں سے روکتی بھی ہے, تو اس لیے اس کے لیے بھی یہ کتاب باعث ہدایت اور باعث رحمت ہوگی. کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے, نہ کوئی کتاب ہے جو اس طرح کی باتوں کو یا ایسے نظریات کو یا ایسی صاف ستھری باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہو. پھر تیسرا معنی اس کا ہے کہ مخلص ہو, جو انتہائی مخلص ہو, جو کام جو عبادت کریں تو صرف اور صرف اللہ ہی کی کریں اور اللہ ہی کے لیے کریں, کسی اور کے لیے نہ کریں. تو یہ اخلاص کا جو درجہ ہے, یہ مقام ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے, یعنی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سوال کیا تھا. وہ حدیث جبریل اگر آپ کو یاد ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے, تو اتنے میں ہم نے دیکھا ایک شخص مسجد میں آیا اور ایسا بندہ تھا جس کو ہمیں کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا, جوان, کالے بال اس کے, سفید کپڑے پہنے ہوئے, ایسے لگتا ہے جیسے ابھی حمام سے نکل کے نہا دھو کے صاف ستھرا ہو کے آیا ہے. تو وہ آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جہاں تشریف فرما تھے آپ کے سامنے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھ کے بیٹھ گئے. تو سیدنا عمر کہتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں پہچانتا تھا, لیکن ایسی بے تکلفی کہ اور ادب اور احترام کہ آیا اور سیدھا آپ کے سامنے یوں دو گھٹنے دو زانوں ہو کے بیٹھ گیا. اور اس نے آ کے یہ سوال کیا کہ مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے. آپ نے بتا دیا. ایمان کیا ہے؟ آپ نے بھی بتا دیا. کہنے لگا احسان کیا ہے؟ تو آپ نے اس موقع پہ فرمایا احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ, یہ محسن کے لفظ کی وضاحت کر رہا ہوں میں, کہ ان تعبد اللہ کا انک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, تم جب اللہ کی عبادت کرنے لگو تو ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ منزل پالو, ہاٹ لائن پہ آ جاؤ, یعنی کوئی بھی تمہارے درمیان اور اللہ کے درمیان نہ آئے, ایسا تمہارا کانٹیکٹ ہو جائے اللہ تعالیٰ سے کہ کأنک تراہ, گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. یہ پہلا مقام ہے عبادت کا, اور یہی وہ چیز ہے جس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بندہ اگر نماز پڑھتا ہے اور عبادت کو یعنی اس طرح کرے کہ جب وہ اللہ اکبر کہے تو اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ میرے دائیں کون کھڑا ہے اور بائیں کون کھڑا ہے, لیکن کھڑا صف میں ہے. اور ان کی اس بات کا اثر ان کے شاگردوں میں ایک شاگرد نے لیا جن کا نام ہے حسن بصری رحمہ اللہ. وہ کہتے ہیں جب سے میں نے ابن عباس کی یہ بات سنی ایسی دل میں بیٹھی کہ اللہ گواہ ہے 40 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہوں، مجھے کبھی پتہ نہیں، مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے دائیں طرف کون کھڑا اور بائیں طرف کون کھڑا. یعنی ایسے ڈوب کے ہاٹ لائن پہ لوگ آ جاتے ہیں کہ بس وہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہے. ایسی خوبصورت نماز. فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ منزل اگر نہیں ملتی تو کم از کم عبادت کے دوران یہ ضرور سمجھ لو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. میں اس کو نہیں دیکھ پاتا تو یہ ضرور سمجھنا کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک منزل ہے عبادت کی. بندہ ان دونوں منزلوں سے غافل ہو جائے تو پھر وہ نماز کا لطف نہیں ہے. نہ یہ خیال ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور نہ یہ خیال ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو سوچیے پھر کہاں ہے انسان. وہ عبادت کا جو مقام ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، صحیح اخلاص کا جو مقام ہے. تو یہ بھی علماء نے اس کا مفہوم کیا ہے. ایسے لوگ جو چاہتے ہیں ہم ایسی عبادت کریں کہ بس ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی بیچ میں نہ آئے، ایسے جو مخلص لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ کتاب باعث ہدایت ہے اور باعث رحمت ہے. یہ ہے، ہر ایک کو یہ کتاب ہدایت نہیں دیتی. جن کے اندر کم از کم یہ خوبیاں ہونا، وہ پھر مزید کی تلاش میں جب بھی اس قرآن کو پڑھیں گے وہ کہیں گے واقعی قرآن مجید نے ہمیں بہت سے سوالوں کا جواب بھی دے دیا اور مزید بھی ہمیں بتا دیا جس کی ہمیں خواہش تھی. وہ مان جائیں گے کہ واقعی اللہ کی کتاب ہے. پھر اسی طرح محسن لوگ جہاں نیکیاں کرتے ہیں، بطور خاص چند ان کی نیکیوں کا اللہ تعالیٰ نے علیحدہ ذکر کیا ہے، اور وہ تین باتیں ہیں. پہلی یہ کہ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، اور دوسری کہ ویؤتون الزکاۃ، ان کی خاص بات یہ بھی ہے کہ وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور تیسری خاص بات وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. تو ان تین چیز یہ تینوں چیزیں انتہائی اہم ہیں مسلمان کے لیے اور محسن کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا ذکر باقاعدہ الگ کیا ہے. نماز قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ نماز قائم کرنے کا مطلب دیکھیے علماء نے کیا کیا مفہوم لیے ہیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک تو ظہر کی نماز ہے جو مجھ پر فرض ہے. وہ کہتے ہیں اقامت صلاۃ کا مطلب یہ کہ امام کے ساتھ با جماعت نماز پڑھنا، یہ بھی فرض ہے، یہ بھی اقامت صلاۃ میں ہے. یعنی یہ نہیں کہ میں علیحدہ وقت میں جب بھی وقت ملا میں نماز پڑھ لوں گا، فرض ہی ہے نا، میں نے ادا کر لیا. وہ کہتے ہیں نہیں، اقامت صلاۃ کا مطلب ہے کہ با جماعت انسان نماز پڑھے، اور جب با جماعت پڑھے گا تو وہ فرض بھی ادا کر لے گا اور نماز کا فرض بھی ادا کر لے گا. اور اسی طرح اقامت صلاۃ کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یوں واضح کیا کہ ایک صاحب نے آپ کے سامنے نماز پڑھی اور جلدی جلدی نماز پڑھ کے آپ کی خدمت میں آ کہنے لگے السلام علیکم. وعلیکم السلام، آپ نے فرمایا، لیکن ساتھ فرما دیا ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ پھر گئے، دوبارہ انہوں نے نماز پڑھی، پھر آئے سلام کیا، آپ نے پھر اس کی نماز کو نوٹ کیا اور فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. تو دوبارہ نماز پڑھ کے پھر آتا ہے، پھر بھی آپ نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی. اب عرض کرتا ہے اللہ کے رسول آپ ہی مجھے بتا دیجئے کہ میں کیسے پڑھوں. اب یہ دیکھیے آپ کا طریقہ جو آپ نے بتایا ہے اس کو ہم ذرا اپنی نمازوں کے سامنے رکھیں. آپ نے فرمایا جب تم نماز پڑھو تو آرام سے، اعتدال کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ پڑھو، اللہ اکبر، سکون کے ساتھ، اللہ کے سامنے کھڑے ہو، کوئی رٹے رٹائے جملے نہ پڑھو. یہ سوچو کہ میں رب کے سامنے کھڑا ہوں، میں نے آج اس سے مانگنا ہے، اور مانگنے کے جو آداب ہیں ان میں یہی ہے کہ انسان بڑے آرام سے، بڑی لجاجت سے اپنے رب سے مانگے. یہ اصل چیز ہے. یہ رٹے رٹائے جملے مجھے اللہ دے دے، جلدی کر، یہ کر، وہ کر، کر، کون ایسے دیتا ہے؟ ایسے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ آرام سے مانگو، اطمینان سے، اور اطمینان سے کھڑے ہو. بتایا کہ اطمینان سے قرات کرو، اطمینان سے سورہ فاتحہ پڑھو، اطمینان سے قرات کرو، پھر اطمینان سے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاؤ، اور جب جاؤ تو تمہاری کمر اور سر پیچھے سے بالکل برابر ہو جائے, سٹریٹ ہو جائے. جب یہ حالت تمہاری ہے تو پھر تسبیحات کہو, اور پھر اس کے بعد تسبیحات کے بعد اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو اور بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ. سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے بالکل جب سیدھے کھڑے ہو جاؤ تو اس وقت کہو ربنا ولک الحمد, یا ربنا لک الحمد. اور بھی دعائیں ہیں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے, مگر ہم نے تو بس ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں پہ اکتفا کر رکھا ہے. سبحان ربی العظیم تین دفعہ کہا, سمع اللہ لمن حمدہ, ربنا لک الحمد کہا, اور پھر سجدے میں چلے گئے. لیکن آپ دیکھیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ویلیو دیتے ہیں. آپ نے نماز پڑھائی, ایک صاحب نے پیچھے سمع اللہ لمن حمدہ جو ہی آپ نے کہا تو ایک صاحب بے خود ہی میں آئے کہتے ہیں ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی, یہ لفظ وہ کہہ گئے, کہ اللہ تیری ایسی حمد جو بہت زیادہ ہو جس میں بڑی برکت ہو. دو جملے ہیں, اس نے یہ لفظ کہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو سلام پھیرتے ہی آپ نے لوگوں کی طرف رخ کیا, آپ نے فرمایا من المتکلم الان, یہ بولنے والا کون تھا؟ وہ بھی بیچارہ سہم سے گئے بولنے والا, اور دوسرے صحابہ بھی خاموش ہو گئے. کسی نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول یہ تھا, اس لیے کہ اس کا دل ٹوٹتا کہ میری غلطی پہ ساروں نے میری طرف اشارہ کر دیا. یہ اس طرح رکھ رکھاؤ تھا لوگوں کا, سب خاموش رہے, وہ بھی چپ ہے, سہما ہوا ہے کہ میں نے بڑی غلطی کی, اللہ خیر ہی کرے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دوسری مرتبہ فرمایا کون تھا وہ بولنے والا, پھر بھی نہیں بولا, نہ کوئی بولا ہے. آخر تیسری دفعہ فرماتے ہیں اس نے جو کہا اچھا کہا تھا, پھر وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے یہ جو لفظ کہے ہیں نا, میں نے 60 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا ہے, اللہ نے مجھے وہ فرشتے دکھائے ہیں جو تمہارے ان الفاظ کو لے کے بڑے خوبصورت کپڑے میں لے کے کوشش یہ کر رہے تھے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ان مبارک کلمات کو لے کے. بڑے خوبصورت کلمات ہیں. تو اطمینان کے ساتھ, پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کرنا ہے, اور سجدے کی کیفیت بھی آپ نے یہ بتائی کہ سجدے میں تم جاؤ تو تمہارے 7 ہڈیاں زمین پہ لگی ہوئی ہوں, دونوں ہاتھ, دونوں گھٹنے, دونوں پاؤں, 6 ہو گئے, اور ناک, ماتھا اور ناک, یہ ایک ہی ہڈی ہے, یہ 7 ہو گئے. ماتھا اور ناک یہ زمین پہ لگنے چاہیے, یہ نہیں صرف ماتھا لگے ناک بھی لگے. ناک کو خاک آلود کرنا ہے رب کے آگے, یہ عاجزی کا انتہائی اہم مقام ہے جو بندے کو حاصل کرنا ہے سجدے میں. تو آرام سے پھر سجدہ کرنا ہے, آرام سے. تو تسبیحات پڑھ کے پھر اٹھو, آرام سے بیٹھو, اور آرام سے بیٹھ کے پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کرو. اور یہ ہر جگہ جو اطمینان کی باتیں ہیں نا, اطمینان یہی ہوتا تھا کہ انسان آرام سے تسبیحات اور دعائیں رب کی جناب میں پڑھ بھی لیتا تھا اور اللہ کی تسبیح بھی کر لیتا تھا. تو وہ کیا تھا, دو سجدوں کے درمیان جب آپ بیٹھتے تھے تو آپ کی یہی تعلیم ہے کہ بندہ یہ دعا کرے اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی, میرے مولا مجھے معاف کر دے, مجھ پر رحم کر, مجھے عافیت دے, مجھے رزق دے, اللہ میرے بوجھ جتنے بھی ہیں وہ تو اٹھا لے, میری میں ہمت نہیں. کتنی اچھی اچھی دعائیں ہیں. تو اس لیے تو پیارے رسول فرماتے ہیں نماز خود دعا ہے, بندہ نماز میں دعا کو مانگے. نماز عبادت ہے, عبادت میں جتنا بھی خشوع و خضوع ہوگا, عبادت کرے گا اللہ کی, اس سے مانگے گا اللہ دے گا. تو اس طرح آپ نے سمجھایا اور پھر اس بندے نے ویسی ہی نماز پڑھی. یہ طریقہ تھا آپ کے سکھانے کا. یہ جلدی میں جلد بازی میں جو نماز ہے یہ اقامت صلات نہیں ہے, وہ نماز تو پڑھ لی لیکن بہت سی چیزیں رہ جاتی ہیں بندے سے. پھر ویؤتون الزکاۃ, اور وہ زکات دیتے ہیں. یہاں زکات کے دو مطلب ہیں, ایک فرض زکات جو سال کے بعد انسان دیتا ہے, اور دوسرا صدقہ و خیرات. اس لیے کہ آپ فرماتے ہیں ان فی المال الحقا سوى الزکاۃ, مومنو یاد رکھو اللہ نے تمہیں جو مال دے رکھا ہے وہاں زکات کے علاوہ بھی کچھ حق دوسروں کا بنتا ہے, اور اللہ نے وہ حق رکھا ہے تمہارے مال میں. وہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی مانگنے والا ضرورت مند آ جائے, یا بندے کو پتہ چلے تو خاموشی سے اس کو بھی دے دے. یہ نہ کہ میں زکوٰۃ ہی دوں گا صرف اور کچھ نہیں دوں گا, نہ اور بھی دے. تو زکوٰۃ دینے سے انسان کا مال بھی پیور ہوتا ہے, انسان کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر کے اس کو بھی پیور کر دیتا ہے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور وہ آخرت پر یقین کرتے ہیں. یہ سارے عمل جو کرتے ہیں نا, اس لیے کہ ان کو یقین ہوتا ہے ہم نے مرنا ہے, رب کے حضور جانا ہے. یہ جو کام کر رہے ہیں کل کو اللہ سے اس کا ریوارڈ ہم چاہتے ہیں. اس یقین کے ساتھ وہ اپنی دنیا کی زندگی بڑے ہوش سے گزارتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں اور برائیوں سے بچتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم, یہی ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. یعنی جس کے اندر یہ صفات ہیں, جو محسن ہے, نماز قائم کرتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, آخرت پر اس کا یقین ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفیکیٹ ہے کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں. اور پھر فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ ہیں جو کل کامیاب ہوں گے. بس کامیابی یہی چند چیزیں ہیں, ان پر عمل کر کے ہم اپنے رب کو خوش بھی کر سکتے ہیں اور کل آخرت کو کامیاب بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ سعادت مند لوگ ہیں, بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں نصیب کر دے. اب دوسرے گروہ کی بات کیے کہ وَمِنَ النَّاسِ, لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, یہ بدبخت لوگ ہیں, شقی لوگ ہیں, شقی نیکی سے محروم. ان لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں, مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ, جو خریدار بنتا ہے یا خریدتا ہے لَهْوَ الْحَدِيثِ کو, لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرے, بِغَيْرِ عِلْمٍ, بغیر کسی علم کے, وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, اور بنا لیتا ہے اس کو مذاق. یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی ادھر تو ان کا مزاج یہ ہے اللہ کے کلام کو نہیں سنتے, نہ سننا پسند کرتے ہیں, نہ اس کا اثر لینا چاہتے ہیں, بلکہ منہ ہی موڑتے ہیں. اور دوسری طرف ان کا مزاج یہ ہے کہ وہ موسیقی کی طرف, لہو الحدیث کا مطلب علماء نے یہی کیا ہے اور صحابہ کرام نے بھی یہی کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو خیر اور اچھے کام سے انسان کو غافل کر دے اس کو لہو الحدیث کہتے ہیں. یہ کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ یہ گانا, اس کا آرٹ فن, پھر اسی طرح اور قصے, کہانیاں, فلمیں, غزلیں, یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو دور کر دیتی ہیں اور اللہ سے کاٹ دیتی ہیں اور دوسری طرف لے جاتی ہیں. گناہ گارانہ ذہن بن جاتا ہے, سوچ ویسی بن جاتی ہے. تو اس لیے یہ گانے ہوں, غزلیں ہوں, جنسی اور سنسنی خیز لٹریچر ہو جس میں آپ دیکھیں بڑے خوبصورت میگزین اور اخبارات اور اشتہارات, ان میں خوبصورت خاتون کی تصویر زرق برق لباس میں اور نیچے عجیب و غریب الفاظ لکھے ہوتے ہیں, یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ اللہ سے غافل کرنے والی ہیں. حقیقت یہ ہے اس سے ملنا کچھ نہیں سوائے اس کے کہ بس انسان دماغ میں ایک ایسی چیز کو بٹھا لے کہ ایک غیر عورت ہے, اس کے بارے میں کچھ سوچنے لگ جائے, بس اور کچھ نہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے, ناچ گانے, یعنی ان چیزوں کا وہ دل دادا ہے, ان چیزوں کی طرف اس کا میلان ہے, لیکن قرآن اور اللہ کا کلام سوچنے, سمجھنے اور پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی اس کو کوئی پرواہ نہیں, وہ غافل ہے اس سے. یہ معنی کیا علماء نے لہو الحدیث کا. پھر یشتری کا جو لفظ آتا ہے اس کے دو معنی کیے ہیں, کہ وہ خریدار بنتا ہے. کس چیز کا خریدار بنتا ہے؟ ان گانوں کا, ان موسیقی کے آلات کا. ان کو گھر میں لاتا ہے اور اسی چیز کو وہ پسند کرتا ہے, رواج دیتا ہے اپنے گھر میں. پھر اسی طرح لہو الحدیث سے مراد ہے, یشتری کا مطلب کیا ہے؟ خرچ بھی کرتا ہے. ایک تو خریدار بنتا ہے, دوسرا خرچ کرتا ہے, پیسے انہی چیزوں پر لنڈھا دیتا ہے. آپ حیران ہوں گے, دیکھتے ہیں ہم اخباروں میں خبریں پڑھتے ہیں, رات کو مجرا ہوا, فلاں سیٹھ نے 5 لاکھ 10 لاکھ ایسے اڑا دیے. ان پہ تو سب کچھ کریں گے, مگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ملے گی. تو یہ ہے من یشتری لہو الحدیث, جو ان لہو الحدیث چیزوں کا خریدار بنتا ہے یا اس میں اپنا پیسہ خرچ کر دیتا ہے. کیوں؟ لیضل عن سبیل اللہ, تاکہ وہ بھٹکائے لوگوں کو اللہ کے راستے سے, بغیر علم, بغیر علم کے. یعنی علم جو صحیح ہے وہ تو اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا علم ہے, اور اس کے علاوہ کچھ بھی ہے تو وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ شاید یہ بھی ایک مفید چیز ہے, لیکن اس کا سورس کوئی نہیں ہے کہ کہاں سے اس نے یہ چیز لی. کوئی شریعت جو بحیثیت ایک مسلمان کے اگر وہ دیکھے تو اس کا کوئی سورس نہیں ہے, یہ خود اٹھ کے اپنی خواہشات ہیں یا لوگوں کی دیکھا دیکھی, ان کی نقالی ہے. ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا. اب اس میں دیکھیے لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ہے, یعنی لوگوں کو اللہ کی راہ سے کیسے بھٹکاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی اہم بات ہے جو قابل ذکر, قابل نوٹ ہے. آپ فرماتے ہیں یہ گانا جو ہے نا, یہ دل میں نفاق پیدا کرتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اور کبھی اگر منظر دیکھیں, کوئی گانا گانے والی وہ گانا گا رہی ہو اور اس کے سامنے پورا حال زرق برق لباس میں عورتوں اور مردوں کے ساتھ بھرا ہوا ہو اور لوگ بیٹھے ہوں وہاں, اور جب گانا گانے والی گا رہی ہوتی ہے یا کوئی گا رہا ہوتا ہے تو اس وقت صوفے پہ بیٹھے یا کرسیوں پہ بیٹھے لوگ جھوم رہے ہوتے ہیں, مرد بھی جھوم رہا ہے, عورت بھی جھوم رہی ہے, وہ بات کر رہا ہے عشق کی, محبت کی. تو یہ مرد جو جھوم رہا ہے اس کے دل میں کس کی محبت آ جاتی ہے؟ کیا اس کی جو اس کے ساتھ اس کی بیوی بیٹھی ہے؟ ضرور کوئی نہ کوئی اور دل میں آ جاتا ہے. اسی طرح عورت کے دل میں بھی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے آئیڈیل, اور مرد کے ذہن میں بھی کوئی نہ کوئی آئیڈیل آ جاتا ہے کہ یہ ہے صحیح. تو ایسی باتیں جب وہ سوچتا ہے دل میں آتی ہیں, اسی کو تو نفاق کہتے ہیں. وہ بندہ بیوی کا رہتا ہی نہیں اور بیوی اپنے خاوند کے لیے مخلص نہیں رہتی. یہ اصل چیز ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان گمراہ ہوتے ہیں اور بندہ سمجھتا ہے کہ شاید میں راہ راست پہ ہوں, بڑے اچھے کام کر رہا ہوں, مجھے شہرت مل رہی ہے, میرا گانا ہٹ کر جائے گا, میری فلم ہٹ کر جائے گی, کیا کچھ ہوتا ہے, یا یہ سی ڈیز بنا لوں, ویڈیو بنا لوں اور اس کو بیچوں, بڑی اچھی دکان چل جائے گی. اور یہ سارے گمراہی کے راستے ہیں اور انسان اس کا خریدار بنتا ہے یا بیچتا ہے ان چیزوں کو. اللہ فرماتے ہیں لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم, یہ سب نادانی کی بنیاد پہ, لا علمی کی بنیاد پہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے ہٹانے کے راستے ہیں. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, اور پھر دین کو مذاق بنا لیتا ہے. اللہ کی ارشادات کو, ان آیات کو جب اس کو سنائی جاتی ہیں تو ان کا مذاق اڑاتا ہے. اولئک لہم عذاب علیم مہین, یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا اہانت آمیز عذاب ہے. یہی لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں کی سرپرستی کرتے ہیں, ان میں انوالو ہیں, چاہے وہ ادارہ ہو, فرد ہو, کوئی ذہن ہو, جو اس کی سرپرستی کرتا ہے, کوئی مالک ہو یا کوئی قلم والا ہو, وہ سبھی اس میں شامل ہیں. اولئک, کیونکہ فحاشی کو اللہ پسند نہیں کرتا کہ دنیا میں خاص طور پر مسلمانوں کے اندر پھیلائی جائے. اولئک لہم عذاب مہین, اہانت آمیز سزا. اس لیے کہ اللہ کی آیات جب سنائی گئیں تو اس نے ایسے ناک چڑھائی, دھتکار دیا, مذاق بنایا ان کا. اللہ فرماتے ہیں اسی میں عزت سمجھتے ہو نا, کوئی بات نہیں, وقتی طور پر تمہیں دنیا میں جو عزت ملے گی ملے گی, لیکن جب میرے پاس آؤ گے تو ایسی سزا دوں گا جس میں تمہیں ذلیل اور رسوا کر دوں گا, جس میں تم توہین محسوس کرو گے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا, آیاتنا, اور جب اس شخص پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں, یعنی قرآن مجید کی آیات جس میں احکام ہیں, مسائل ہیں, کھول کھول کے بات کو واضح کر دیا ہے کہ گناہ کیا ہے, نیکی کیا ہے, تو وَلَّا مُسْتَكْبِرًا, تو یہ تکبر سے رخ پھیر لیتا ہے, کَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا, اور اس کی حالت یوں ہو جاتی ہے گویا کہ اس نے یہ بات سنی ہی نہیں, بہرا ہو جاتا ہے. کہنہ فی اذنیہ وقرا, اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کے دونوں کانوں میں گویا کہ ایک بڑا بوجھ ہے, وہ پسند نہیں کرتا, بڑی تکلیف محسوس کرتا ہے. تو فبشرہ بعذاب علیم, ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجئے. عذاب اور خوشخبری یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کسی مجرم کو پکڑ کے سپاہی کہتا ہے چل جیل کی سیر کر. جیل کی سیر نہیں ہوتی, تو یہاں بھی انداز ہے, چل تمہیں خوشخبری سناتے ہیں دردناک عذاب کی. اور اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یقین مانیے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں, یعنی بالکل اس کے برعکس ہیں, نیکی کی طرف ان کا رجحان ہے, اللہ پر ایمان ہے, تو لہم جنات النعیم, ان کے لیے پھر جنات ہیں, باغات ہیں, بے شمار نعمتوں والے, خالدین فیہا, جس میں عارضی طور پر نہیں رہیں گے جیسے دنیا میں عارضی طور پر رہ رہے ہیں, بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. وعد اللہ حقا, یہ اللہ کا ایسا وعدہ ہے جو سچا ہے, یقیناً پورا ہو کے رہے گا. بندک بندوں کو وہ کہہ رہا ہے, وہ ایسا ہی کر کے دکھائے گا. وہو العزیز الحکیم, اور وہ اللہ غالب ہے اور زبردست حکمت والا ہے, اس کو کون مجبور کر سکتا ہے کہ نہیں نہیں تم اپنے وعدے کو پورا نہیں کر سکتے. نہیں, جو وہ کہتا ہے ویسے کرے گا, وہ سب پر غالب ہے, اور جو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کرو اس کی فائدے کیا ہے بعد میں انسان کو محسوس ہوں گے جو حکمت ہے. یہ اللہ کون ہے؟ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا, جس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جن کو تم دیکھتے ہو. اس کے دو مطلب ہیں, یعنی بغیر ستونوں کے اللہ نے اس آسمان کو پیدا کیا, یا ستونوں کے ساتھ پیدا کیا مگر تم ان ستونوں کو دیکھ نہیں سکتے. دونوں معنی ہیں اس کے. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس طرح میں نے اس آسمان کو کنٹرول کرنا ہے, اور نیچے کہاں کہاں اس نے پلر کھڑے کر دیے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے مگر اس نے کیے ہیں, وہ اس کے ستون ہیں. یا تو یہ مطلب ہے یا پھر یہی ہے, واقعی ہمیں نظر نہیں آتے وہ کیا ہیں, ستون ہیں ہی نہیں, اتنی بڑی چھت ہے جو بغیر ستون کے کھڑی ہے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا, اور اس نے ڈال دیے زمین میں پہاڑ. رواسی, رواسی اصل میں کہتے ہیں, عام طور پر ہمارے ہاں اس کا مطلب کیا جاتا ہے کیل, کیل اس نے ڈال دیے. یہ کیل نہیں ہے, کیل بالکل سٹریٹ جاتا ہے. یہ رواسی ایسا ہے کہ جو جس کی جڑیں جو زمین میں یوں پھیلتی ہیں نا, تو کھڑا بھی ہو انسان زمین پر اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ پہاڑ کی جڑ کہاں سے زمین میں داخل ہو رہی ہے. اور وہ پھر جب پہاڑ کی جڑ جب زمین میں جاتی ہے تو آگے بھی پھیلتی چلی جاتی ہے, تو انسان کے علم میں بعد میں آتی ہے کھدائی کے دوران. جیسے اگر آپ نے سفر کیا ہو, یعنی لاہور سے, سرگودا سے لاہور کی طرف, تو راستے میں کچھ پہاڑیاں آتی ہیں جاتے ہوئے دائیں طرف, تو ان پہاڑیوں کے بارے میں سٹڈی ہے کہ ان پہاڑیوں کی جڑیں جو ہیں کو ہمالیہ سے جا ملتی ہیں. تو یعنی ایسی ہے صورت کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ان کی جڑوں کو زمین کے اندر گاڑ دیا ہے اور پھیلا کے پہاڑوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ملا دیا ہے کہ جس سے زمین جو ہے وہ ٹھہر گئی ہے, ورنہ انتمید ابکم, وہ تمہیں لے کے لڑھک جاتی. جیسے شپ کو سمندر کے کنارے پہ لا کے اس کو لنگر انداز کر دیا جاتا ہے, بڑی بڑی رسیاں چاروں طرف باندھ کے اس کو باندھ دیا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ پہاڑ, یہ سمندر کی لہریں جو ہیں وہ اس کو ڈھلک نہ, یعنی ڈھلکائیں نہ, اور پھر اپنی جگہ سے یہ پھسل کے کہیں اور نہ چلا جائے. بہنی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر پہاڑوں کو گاڑ کے زمین کو قابو کیا ہے, ورنہ ہوتا یہی کہ زمین ہمیں لے کے لڑھک جاتی اور ہم ایک لمحے کے لیے بھی یہاں جی نہ سکتے, مکان نہ بنا سکتے, رہ نہ سکتے, ٹھہر نہ سکتے, بیٹھ نہ سکتے, سو نہ سکتے. پھر وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے ہیں, ہر قسم, خود انسان جاندار ہے, دیکھیں کتنے پھیلے ہوئے ہیں, اور اس میں بھیڑ بکریاں ہیں, جانور ہیں, درندے ہیں, کیڑے مکوڑے ہیں, ان میں سے کچھ تو ہے انسان ان کو کھاتا ہے, کس سے فائدہ اٹھاتا ہے, تو یہ وہ ہر قسم کے جاندار اللہ فرماتے ہیں میں نے پھیلا دیے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی کو. یہ ہر لفظ قابل غور ہے, ذرا سوچتے جائیے, یعنی پانی، ہم تو کہتے ہیں پانی اتار دیتا اللہ، کبھی سوچا پانی کیسے اتر رہا ہے؟ ایک ایک قطرہ ٹپ ٹپ کر کے گرتا ہے، ایک ایک قطرہ، یہ اس کے اتارنے کا انداز ہے. اور اگر ڈیم کی طرح اس کا منہ کھول دیتا بادل کا کہ سارا یہیں گر جاؤ، تو سوچیے ہمارا کیا حال ہوتا. ایک ایک شے قابل غور ہے، مگر ہم سوچتے کم ہیں. حقیقت یہی ہے، یعنی بارش کیسے برستی ہے، می برستا ہے، کیا اس کو فرمایا اللہ تعالی نے فانزلنا من السماء ماء، ہم پانی کو آسمان سے اتارتے ہیں. فانبتنا فیہا، پھر ہم اگاتے ہیں اسی زمین میں، من کل زوجین، ہر قسم کے جوڑے کو. یہاں زوج کا مطلب قسم ہے، صنف ہے، صنف یعنی جوڑے. کوئی شے دیکھ لیجئے، کیلا ہے، پھل ہے، اور کوئی بھی چیزیں ہیں، آپ دیکھ لیجئے، ہر شے کو اللہ فرماتا ہے میں نے جوڑے سے پیدا کیا، اس کی قسم بنائی، تو یہ ہے زوج. اور پھر کریم، کریم کا مطلب ہے انتہائی عمدہ، اس کا رنگ دیکھیے کیا خوبصورت ہے، اس کو پیش کرنے کا انداز دیکھیے کیا خوب زبردست ہے، تو جس میں تمہارا احترام ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کریم کا مطلب ہے کہ یہ بھی ہے کہ اس میں بے شمار فائدے ہیں لوگوں کے لیے. انسان کھاتا ہے، اس کی صحت اچھی ہوتی ہے، انسان اس کو خریدتا ہے، کوئی خریدار بنتا ہے، کوئی بیچنے والا بنتا ہے، تو اس طرح لوگوں کے کاروبار ہیں. اللہ فرماتا ہے ھذا خلق اللہ، یہ تو ہے میری تخلیق، میں اللہ ہوں. فأرونی ماذا خلق الذین من دونی، اللہ کے علاوہ جن کو تم خدا مانتے ہو، اللہ فرماتے ہیں ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. یا ایک مسلمان غیر اللہ کی عبادت کرنے والے کو کہہ سکتا ہے یہ ساری تخلیق تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کے علاوہ یہ جو خدا تم مانتے ہو بتاؤ تو صحیح، انہوں نے کیا کچھ پیدا کیا ہے. ہے نا دلیل، کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے دلائل کو پیش کرتا ہے. یہ دوسرا بالکل سکتے میں آ جائے، حیران ہو جائے، اس کے پاس کوئی جواب ہی نہ ہو. بل الظالمون فی ضلال مبین، ظالم سے مراد یہ کہ جو اپنی گمراہی پر ڈٹے رہیں اور ان دلائل کو تسلیم نہ کریں اور کہیں نہیں اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے، تو ایسے لوگ ظالم ہیں. وہ جب ڈٹتے ہیں ایسی بات پہ، اپنی غلط بات پہ اڑتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ کھلی گمراہی میں ہے. اور کیا ہو، دلائل جس کے سامنے آ جائیں بندہ اس سے آنکھیں باندھ کر لے، نہ مانے، تو بتائیے یہ گمراہی، کھلی گمراہی نہیں تو اور کیا ہے. اب تھوڑی سی مزید اللہ تعالیٰ نے گفتگو حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں کی ہے کہ وہ بھی کس طرح انہی چیزوں کی تعلیم اپنی اولاد کو دیتے ہیں. یہ قصہ ہے سیدنا لقمان علیہ السلام کا، بڑا زبردست، یعنی حکمت سے پر یہ باتیں ہیں جو لقمان علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں. لقمان کوئی نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، مگر ایک دانا شریف انسان تھے. جو بات کرتے تھے عین فطرت کے مطابق کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ایسی باتوں کو ویلیو دیتا ہے، حالانکہ وہ نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، لیکن ان کی اتنی اچھی باتیں جو تھیں، جو عین دین کے مطابق تھیں، جو انہوں نے دین سے ہی سیکھی تھی، اپنے انبیاء کرام جو ان کے دور کے تھے یا ان سے پہلے کے تھے، ان کی تعلیمات کا اثر ان کی ذات پہ تھا، اور اس اثر کو انہوں نے قبول کر کے جب منہ سے لفظ نکالے تو ایسے الفاظ کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا حصہ بنا دیا اور ان کا ذکر کر دیا. تو دانا انسان، سمجھدار انسان اگر کوئی ایسی باتیں کرتا ہے تو اللہ کو وہ باتیں بڑی پسند آتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان علیہ السلام کو دانائی عطا کی تھی. یہ دانائی کیا ہے؟ ان سے خود سوال کیا گیا کہ آپ کو یہ حکمت کہاں سے ملی، تو انہوں نے فرمایا چار چیزوں سے. پہلی بات یہ ہے کہ میں بالکل راست باز ہوں، سیدھا انسان ہوں، کوئی ٹیڑھی باتیں میں نہیں کرتا، جو معاملہ ہے وہ صحیح کرتا ہوں، کوشش یہ کرتا ہوں، کوئی زگ زیگ یا جلیبی کی طرح میری باتیں نہیں ہوتی یا میری چال نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک امین انسان بننے کی کوشش کرتا ہوں، کہ کسی کی امانت ہے میرے پاس، پیسہ ہے، اس کی گفتگو ہے جو اس نے مجھے رازدارانہ کی ہے، اس کی بھی میں، اس کا بھی میں پاس کرتا ہوں، میں ایک دوسرے کو نہیں بتاتا. اور تیسری اہم چیز یہ ہے کہ میں بے فائدہ باتوں سے اجتناب کرتا ہوں جس میں کوئی فائدہ ہی نہ ہو. اس لیے کہا جاتا ہے نا، لقمان سے کسی نے سوال کیا، تمہارے پاس یہ عقل کہاں سے آئی؟ اور ان کا یہی، بے فائدہ باتوں سے میں نے اجتناب کیا اور بے وقوفوں کے ساتھ میں نے کبھی نہیں بیٹھا. اور چوتھی چیز یہ کہ میں نے ہمیشہ خاموشی کو اختیار کیا ہے. لوگوں میں بیٹھا ہوں تو میں نے کوشش کم کی ہے بولنے کی، ان کی باتیں سنی ہیں، ان سے اثر لیا ہے. اگر اچھی بات تھی تو اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیا، اور اگر بری بات تھی تو آئندہ کے لیے توبہ کر لی کہ میں نے ایسی باتیں نہیں کرنی. دوسروں سے وہ سبق لیتے تھے اور خود خاموش رہتے تھے. بڑے زبردست دانا انسان تھے. ان کے بچپن کا واقعہ ہے کہ جب پڑھ رہے تھے تو استاد نے ان کو ایک بکری دی کہ یہ لے جاؤ، اس کو ذبح کرو، اور ذبح کر کے اس کے دو انتہائی اہم پارٹ جو ہے نا وہ لے کے آؤ، جو تمہاری زندگی، تمہاری نظر میں انتہائی اہم ہے، ان کو لے آؤ. تو گئے، ذبح کیا تو دل اور اس کی زبان پلیٹ میں لے آئے اور استاد کے سامنے رکھا. میرے نزدیک ان دونوں کی بڑی اہمیت ہے. دوسرے دن پھر استاد نے ایک اور مرغی دی یا بکری دی کہ اس کو ذبح کرو اور اس کا جو انتہائی بدترین پارٹس ہیں دو وہ لے آؤ. تو دوسرے دن بھی وہ زبان اور دل پلیٹ میں رکھ کے لے آئے. استاد نے کہا یہ کیا ہے، کل بھی آپ یہ بہترین پارٹ لے آئے تھے اور آج بدترین کیسے ہو گئے؟ انہوں نے کہا جناب یہی تو دو چیزیں ہیں، اگر انسان ان کا صحیح استعمال کرے تو یہ بہترین پارٹ ہے، اور اگر ان کا برا استعمال کرے تو یہ بدترین پارٹ ہے. ہے نا عقل مندی، کتنی سمجھ ہے. بچپن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہوئی تھی حکمت، جس کا ذکر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَتَ، ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت، دانائی کی باتیں سکھائی ہوئی تھیں، اور دانائی یہی تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے. صرف باتیں نہیں کرتے تھے، عقل مندوں والی کچھ کرتے بھی تھے. اور پھر فرمایا اَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ یہ بھی شکر کرو، یہ بھی حکمت اللہ کی دین ہے، تم اللہ کا شکر ادا کرو. تو شکر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں مجھے اور آپ کو دے رکھی ہیں، میں ہر اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں، اس کا استعمال کروں اور کہوں الحمدللہ. ایک پارٹ یہ شکر کا، اور دوسرا پارٹ شکر کا یہ ہے کہ جو چیز میں استعمال کروں وہ اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے کروں، اس کا ضیاع نہ ہو. ہاں وہ حلال چیز ہو، حرام بھی نہ ہو. یہ نہ ہو کہ میں کھا لوں خدا نہ خواستہ چوری کا مال اور بعد میں کہوں الحمدللہ، یہ شکر نہیں ہے. تو یہ ہے شکر. وَمَن يَشْكُر، تو جو بھی شکر کرے گا، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو بے شک وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی نفس کے لیے، یعنی اپنی ذات کے فائدے کے لیے کرتا ہے. جب شکر کرے گا اللہ خوش ہوگا، اللہ اور دے گا، یہ اس کو فائدہ ہوگا. وَمَن كَفَرَ، اور جو ناشکری کرے گا، کھا کے ڈکار جائے گا، کوئی الحمدللہ نہیں، کوئی تمیز نہیں کھانے کی اور پینے کی، حلال کی اور حرام کی. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو تمہارے شکر کی ضرورت نہیں ہے. حمید اور بڑی تعریف والا ہے. تم نہ کرو الحمدللہ، نہ کہو، کائنات کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہی ہے. تمہاری ناشکری سے، تمہارے الحمد نہ کہنے سے اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا. اب بتایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا. وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ ان کو واعظ کر رہے تھے. یہ ہے وہ تعلق باپ اور اولاد کا، کہ ایک باپ اپنی اولاد کو دنیا میں سب سے پہلے کس چیز کی تعلیم دے اور اس کی کیسے تربیت کرے. یہ نہیں ہے کہ اللہ بچے دیتا جائے اور بندہ ان کے بارے میں یہ سوچے کہ کل کو انہوں نے کیا کرنا ہے، دنیا کیسے بنانی ہے، اور اس کو کیسے میں نے اس کی براٹ اپ کرنی ہے، اور کس طرح اس کی تربیت کر کے اس قابل بنانا ہے کہ یہ ایسا انسان بن جائے. سب سے پہلے جو باپ اپنی اولاد کی خیر خواہی کر سکتا ہے وہ دین کی نظر میں یہی ہے کہ وہ یہی ہے. آپ فرماتے ہیں, آپ سے بھی پوچھا گیا کہ دنیا میں ایک باپ اپنی اولاد کو کیا دے سکتا ہے, آپ نے فرمایا دنیا میں ایک باپ اپنی اولاد کو سب سے بہترین جو دے سکتا ہے وہ اپنے بیٹے کی بہترین تربیت کا بندوبست ہے, یعنی اس کی اچھی سے اچھی تربیت کا بندوبست کرتا ہے کہ وہ ایک اچھا انسان بن جائے, با اخلاق انسان بن جائے, اس کے پاس علم ہو, اس کے پاس دین ہو, اس کو پتہ ہو کہ اللہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے, ایک اچھا مسلمان بن جائے. آپ فرماتے ہیں ایک باپ اگر اپنی اولاد کو دنیا میں کچھ بہترین سے بہترین چیز دے سکتا ہے وہ یہی ہے اور کچھ نہیں ہے. دولت کی آپ نے بات نہیں کی, حقیقت ہے وہ تو جو ملنا ہے اللہ تعالی نے دینا ہے, وہ اولاد کو مل بھی جاتا ہے اور پھر یہ سب کو جب ملتا ہے مال, پتہ نہیں کون سی اولاد اس سے کیا فائدہ اٹھاتی ہے اور کوئی کس طرح بے ناقدری کرتی ہے, وہ بات کی باتیں ہیں. لیکن بحثیت ایک باپ کے, باپ کا رول کیا ہونا چاہیے وہ یہی, اور اس کے یہ چند طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ اپنے بیٹے سے جب بات کر رہے تھے تو وہ یعظہ, وہ اس کو واعظ کر رہے تھے. واعظ کا مطلب ہے بڑے بھلے پیارے انداز سے دوسرے کو نرم الفاظ میں نصیحت کرنا, اس کو کہتے ہیں واعظ. ڈانٹ کے نہیں, گالیاں دے کے نہیں, برے القاب سے نواز کے نہیں, حقیقت ہے یہ واعظ نہیں ہے, یہ نصیحت نہیں ہے. یہ بچوں کو جو کچھ ہم سکھا دیتے ہیں نا اس کا پھر رزلٹ ہم خود اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں, حقیقت ہے کہ میں گھر میں موجود ہوں اور کوئی فون آتا ہے تو بچے کو کہتا ہوں میرا پوچھے تو اس کو بتا دینا بابا گھر پہ نہیں ہے. یہ جھوٹ کی بنیاد جو میں رکھ رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا, کل کو وہ بھی بڑا ہو کے ایسے ہی کام کرے گا. میں سگریٹ پیوں اور بچوں کو کہوں بیٹا سگریٹ نہیں پیتے, یہ کون سی نصیحت ہے؟ بیٹا بڑے اچھے طریقے سے کہہ دیا لیکن کہاں وہ میں کر رہا ہوں, بچہ کہاں اثر لے گا؟ یہ واعظ نہیں ہوتا. واعظ کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جو انسان خود بھی اس پر عمل کرتا ہو اور دوسرے کی خیر خواہی چاہتے ہوئے اس کو بھی خیر خواہانہ مشورہ دے یا بات کرے. تو پہلا طریقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اپنی اولاد سے ہم نے کس طرح بات کرنی ہے. اور پھر یا بنیا, اے میرے بیٹے, یہ الفاظ ہیں بڑے پیار اور محبت کے, کہ بچوں کو ڈانٹ کے بات نہیں کرنی. اوئے, کوئی عجیب و غریب نام اس کے رکھ لینا, وہ بچہ ہے, اس کی اپنی ایک شخصیت ہے, اس شخصیت کو بنانا ہے, اس کو بگاڑنا نہیں ہے. میں آج جو بیج بوؤں گا وہی بیج بچے کے اندر اثر ڈالیں گے, وہ بڑا ہو کے ویسا ہی بنے گا جس طرح میں چاہتا ہوں کہ وہ بنے. یہ میرا اپنا رویہ ہوگا کہ میں کس طرح اپنے بچے سے بات کروں, پیار سے کروں, ڈانٹ کے کروں, بے عزتی کر کے کروں, لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا کروں. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. یا بنیا, اے میرے بیٹے, اے میرے پیارے بیٹے, یہ اس کا مطلب ہے. جیسے ماں بچے کو کہتی ہے نا, میرے بچونگڑے, میرے بچو, پیار سے جب کہتی, یہ وہ مفہوم ہے اس میں. یا بنیا, یہ طریقہ ہے بات کرنے کا بچوں سے, حقیقت ہے. یہ اسلامی تعلیم ہے, یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں سے سیکھ کے یہ کہیں جی بچوں کو مارنا نہیں, ہمارے ہاں بڑا مارتے ہیں اور ڈانٹ کے بات کرتے ہیں. نہیں, یہ اسلامی طریقہ ہے جو پہلے ہی بتا دیا ہے, 1500 سال پہلے کی یہ تعلیم ہے. یہی تعلیم ہمارے سکولوں میں ہونی چاہیے, یہی تعلیم ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے, یہی استادوں کو سمجھانا چاہیے, اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسا انسان ہے. کیا ہمارے بچوں کو صرف پڑھائے گا یا ان کی تربیت بھی کرے گا, ان کو انسان بھی بنائے گا؟ یہ نہیں ہوتا کہ صرف تعلیم دے دی جائے, یہ بھی ہوتا ہے کہ اس تعلیم کا رنگ بچے کے اندر نظر آئے. اور یہی سب سے بڑی دولت ہے اگر بچہ ان باتوں کو سیکھ جائے بچپن میں ہی, اس کے اندر یہ چیزیں کیا کہتے ہیں نا پیوست کر جائیں, تو وہ بچہ اور اس کی اٹھان اور اس کے اخلاق اور اس کا کردار دنیا دیکھتی ہے کہ واقعی یہ ہے وہ, یہی ہے وہ جس کو باپ نے, اس کے استاد نے صحیح تربیت دی ہے. ہمارے ہاں یہ پہلے بندوبست ہوا کرتے تھے. ہم جانتے ہیں کہ بادشاہ حضرات جو خلیفہ پہلے گزرے ہیں, اور خاص طور پر ہمارے انڈیا میں، ہندوستان میں جو مسلم حکمران گزرے ہیں، وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت اور تعلیم کے لیے اتالیق مقرر کرتے تھے. اتالیق، اتالیق کا مطلب مربی، کہ آئیے اس کی تربیت کیجئے، اس کو آداب سکھائیے، کس طرح گفتگو کرنی ہے، کیسے بات سمجھنی ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے لباس پہننا ہے، شاہی آداب اور شاہی گفتگو کے آداب، یہ سب وہ سیکھتے تھے. اور یہی پڑھے لکھے لوگوں کا کام تھا. وہ بھی اپنی اولاد کو، گو بادشاہ لوگ نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کو جو کچھ دے رکھا تھا، ان کو فکر یہ ہوتی تھی کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، اچھے استادوں کے حوالے کرنا ہے. یہ نہیں کہ صرف نام پڑھنا ہے، سینٹ اینڈ میری اسکول یا انگریزی اے بی سی سکھائی جاتی ہے، تو جو کچھ مانگتے ہیں فیس ہم دے دیں گے، مگر پتہ نہیں انسان بناتے ہیں کہ نہیں. وہ اخلاق چاہیے. آج ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ ہمارے بچے اسکولوں سے پڑھ کے آتے ہیں، باپ بھی ڈرتا ہے اپنی عزت بچانے کے لیے کہ بچے سے ذرا تمیز سے بات کرو، اس کو تو تمیز نہیں ہے. او ڈیڈ، یہ الفاظ ہیں ہمارے. کہاں ہے وہ لفظ ابا جان، امی جان؟ وہ لفظ ہی نہیں رہے. جیسے ہم سکھاتے ہیں نا، یہ کوشش نہیں کرتے، بچے ویسے ہی تیار ہوں گے. بچوں کی تعلیم و تربیت کا جہاں ایک بڑا ذریعہ اسکول ہے اور ٹیچرز ہیں، اور ٹیچر صحیح ٹیچرز کا انتخاب ہے، حقیقت ہے، ایسے ٹیچر جو صحیح ہوں اور جو واقعی بچوں کی صحیح تربیت کر سکے، ان کا انتخاب بھی بڑا اہم ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جو پڑھانے والا ہے، جی میرے پاس یہ ڈگری آئے میں پڑھا دیتا ہوں، اور اس کو مقرر کر دیا جائے. نہیں، علماء یہی کہا کرتے تھے، انظروا ھذا العلم فإن ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذونه. اور بھلے لوگو، یہ جو علم ہے، کوئی دنیا کا ہو یا دین کا ہو، یہ بہرحال علم ہوتا ہے. کم از کم اپنے استادوں کے لیے، اپنے لیے اس استاد کو دیکھ لیا کرو، کون کس سے تم اپنے بچوں کو یا اپنے آپ کو علم سے آراستہ کر رہے ہو، وہ خود کیسا انسان ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا کردار کیسا ہے، یہ اصل چیز ہے. آج اس طرف کوئی دھیان نہیں. بہت کم سکول ہیں جن میں شاید کہیں کہیں کو اچھے استاد ملتے ہو، اور حقیقت میں وہی استاد ہی ہے جو گوہر ہے، اس کی قدر ہونی چاہیے. آج ایسے استاد کی کوئی قدر نہیں جو بچوں کی صحیح تربیت کرتا ہو، اور اس کو یہ کہہ کے پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ اس کو کوئی پتہ نہیں ہے بچے ہمارے کہاں جا رہے ہیں اور یہ استاد ان کو کہاں لے کے جا رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں نا یہ نتائج. آج ہمارے بچوں کی تعلیم کا جو مرکز ہے وہ ایک سکول ہے، جہاں بالکل اے بی سی اور معلوم نہیں کیا کا کچھ کہا جاتا ہے. اور دیکھیں وہ بچے جو نظمیں پڑھ کے آتے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد کارٹونز کے آگے بٹھا دیا جاتا ہے، اور یہ کارٹونز ہمارے بچوں کو کیسا بنا رہے ہیں، انتہائی بدتمیز بنا رہے ہیں. جو بچوں کا مذاق، بڑوں کا مذاق اڑائیں، دیکھیں ان کی حرکتیں کس طرح. وہ ایک بوڑھا بابا ہے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں چھوٹے بیٹھ کے، اس کے خلاف چالیں چلتے ہیں، اور پھر اس کو کیسے کیسے لفظوں سے نوازتے ہیں. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہمارے بچے سیکھ رہے ہیں. یہ وہ چیز نہیں ہے جو دین دینا چاہتا ہے. یہ دنیا کی چیزیں ہیں، اس سے کوئی انسان انسان نہیں بنتا. یہ اصل چیز ہے. یا فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. یہ باپ جب اپنے بچے کو یہ لفظ کہے گا، تو آپ سوچئے کتنا محبت سے کہے گا، کتنی ہمدردی ہوگی اپنے بیٹے کو اس طرح کہنے سے. اور بچہ جب اپنے باپ کے ان ہمدردانہ لفظوں کو اپنے لیے سنے گا، تو کیا اس کے دل میں اپنے والد کی قدر نہیں بڑھے گی؟ واقعی بڑھے گی. پہلی تعلیم کیا ہے؟ لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا. بس شریک کا جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ یا تو اللہ جیسا میں کوئی اور خدا مان لوں، یہ غلط ہے، یا پھر اللہ کے جو اختیارات ہیں وہ کسی اور کو دے دوں کہ یہ بھی اللہ کے ساتھ ان کاموں میں شریک ہے. تو یہ دونوں شراکت جو ہے نا، اس کا مفہوم ہے لا تشرک باللہ. اللہ کے ساتھ کسی کو بھی کسی حال میں شریک نہ بنانا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، یقین مانو شرک بہت بڑا ظلم ہے جو انسان اپنے اوپر کرے گا. اللہ کی یہ تعلیم ساری کی ساری یہی ہے کہ شرک نہیں کرنا، جو شرک کرے گا وہ اپنے اوپر بڑا ظلم کرے گا، دنیا بھی برباد کرے گا اور اپنی آخرت بھی، اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا چاہے وہ کتنی نیکیاں کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی صرف ایک مکھی کی وجہ سے دوزخ میں گیا ہے، صرف ایک مکھی کی وجہ سے. اور واقعہ آپ نے یوں سنایا کہ دونوں گزر رہے تھے ایک بستی سے، وہاں ایک زیارت گاہ تھی، وہاں غیر اللہ کی پوجا کی جاتی تھی. تو ان لوگوں نے جو وہاں کے رہنے والے تھے انہوں نے ان مسافروں کو پکڑا اور کہا ہم تمہیں بالکل نہیں چھوڑ سکتے جب تک کہ تم ان جو یہ جو لوگ یہ جو بت ہیں یہاں یا ہمارے خدا جو ہیں ان کے نام پہ کوئی نہ کوئی نذرانہ نہ دو. تو ایک نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں نذرانہ غیر اللہ کے نام پہ دوں، یہ تو بہت بڑا ظلم ہوگا. انہوں نے پکڑ کے اس کو قتل کر دیا، جان دے دی اس نے مگر غیر اللہ کے نام پہ چھوٹی سی شے بھی نہیں دی. دوسرے کو کہا ہاں بھائی تم دو، کہتے میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا یوں کرو ایک مکھی پکڑ لو، اس مکھی کو اس خدا کے نام پہ دے دو، بس ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. تو اس نے مکھی کو لے کے خدا کے نام پہ دیا. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں کا انجام کیا ہوا، پہلا تو جنت میں چلا گیا اور دوسرا صرف اسی مکھی کے نذرانے کی وجہ سے جو اس نے غیر خدا کو دیا تھا سیدھا جہنم میں گیا. اللہ کو یہ قطن پسند نہیں کہ کھلاؤں میں پلاؤں میں پالوں میں دوں میں اور انسان نام کسی اور کا لے، میرے مقابلے میں کسی اور کو خدا بنا لے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو جو ایسا کام کرتا ہے وہ ظلم عظیم کرتا ہے اپنے اوپر، یہ ایسا ظلم ہے جس سے بڑا کوئی اور ظلم نہیں ہے. یہ گناہوں کا بہت بڑا بھار ہے جو اس نے اپنے اوپر لاد دیا ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا اللہ اس کو بالکل معاف نہیں کرے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہوں گے اللہ وہ معاف کر سکتا ہے. اس وجہ سے اس کو ظلم عظیم کہا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے یہ کوئی انسان اگر یہ کر لے تو. اگلی جو آیت ہے اس میں ذرا تفصیل ہے والد اولاد اور والدین کے رائٹس کی، حقوق کی، فرائض کی، بڑی اچھی تفاصیل ہے اور یہ گفتگو مختصر نہیں ہونی چاہیے، وقت تنگ ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس کو ہم انشاءاللہ کل پہ رکھیں تاکہ اس میں ہم تفصیل سے بات کریں، اور یہ سب چیزیں ہماری ضرورت کی ہیں. پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں کیا احکامات دیے ہیں، بحیثیت ایک باپ کے، بحیثیت ایک اولاد کے. تو انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو ہم کل کریں گے، یہیں تک اتفاق کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.